الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ليس البر والی آیت سے ابواب البر کا بیان شروع ہوا تھا. بر نیکی کو کہتے ہیں، اور شریعت کی ہر بات بر میں داخل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تمام تر شریعت کو ایک لفظ میں سمیٹ کر جس لفظ سے بیان فرمایا وہ لفظ بر ہے. پھر اس کو تھوڑا سا پھیلایا تو فرمایا کہ چھ باتیں جس کو حاصل ہوں گی وہ اہل بر، بر والے کہلائیں گے. اس میں ایمان، ایمانیات آ گئے، زکوٰۃ آ گئی، انفاق فی سبیل اللہ آ گیا، زکوٰۃ الگ اور انفاق فی سبیل اللہ الگ، نماز کا قائم کرنا آ گیا، عہد وعدوں کا پورا کرنا آ گیا، اور مختلف حالات میں مالی، جانی اور بدنی مصیبتوں کے وقت میں صبر کرنا آ گیا. یہ ساری چیزیں تعالیٰ نے فرمایا یہ بر کے اصول ہیں. گویا سارے دین کو پھیلایا جائے تو اس کے اندر اس کے ذریعے سے پھیل سکتا ہے، اور باقی کو سمیٹا جائے تو ان چھ میں سکڑ سکتا ہے. پھر قصاص کا حکم بیان ہوا، بر ہی سے تعلق رکھنے والا، کہ جانوں کے تحفظ کا اصول اسلامی. قصاص میں جان کے بدلے جان لینا بھی، اور اگر معافی مل جائے تو اس کا خون بہا، معاوضہ دینا جان کا. پھر اس کے بعد وصیت کے بارے میں احکام بیان ہوئے. اب جو آیتیں تلاوت کی جائیں گی، پڑھی جائیں گی، اس کے اندر حق تعالیٰ نے روزوں کا اور روزوں سے متعلق دوسرے اور احکام کا بیان فرمایا. روزہ کہتے ہیں طلوع صبح صادق سے لے کے سورج کے ڈوبنے تک روزے کی نیت، اللہ کی عبادت کی نیت سے کھانے پینے اور بیویوں سے ملنے سے رکنا، اس کا نام روزہ ہے. صبح صادق ہو جانے کے ایک منٹ بعد بھی کھا پی لیے تو روزہ نہیں ہوتا. سورج ڈوبنے سے ایک منٹ پہلے کھا پی لیے تو بھی روزہ نہیں ہوتا. وقت کا تو لحاظ کرے، شروعات میں بھی آخر میں بھی، نیت نہیں کرے تو بھی روزہ نہیں ہوتا. اور جتنی چیزوں سے رکنے کا حکم ہے سب سے رکنا، ان میں سے کسی ایک یا دو سے رکے، باقی سے نہیں رکے تو بھی روزہ نہیں ہوتا. تو یہ تو ہے روزہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ چیزیں تم پر فرض کی گئی ہیں، اور ساتھ ہی فرمایا اس کی ایک تاریخ ہے کہ کوئی امت اور کوئی شریعت روزے سے خالی نہیں رہی. جیسے ہر امت کو نماز دی گئی، ایسے ہی ہر امت کو روزہ بھی دیا گیا. یہ اور بات ہے تفصیلات کے اندر ہم میں اور ان میں بے شک فرق ہے. جیسے بنی اسرائیل کی نمازیں دو تھیں، ہماری پانچ ہیں. ان کی نماز میں اگر سجدہ نہیں تھا تو ہماری نماز میں سجدہ ہے، کسی کی نماز میں رکوع نہیں تھا تو ہماری نماز میں رکوع بھی ہے اور سجدہ بھی ہے، اس طرح سے. تو تفصیلات کے اندر تھوڑا سا فرق ہے، لیکن نماز کے عنوان سے ایک عبادت ان کو بھی دی گئی تھی، نماز ہی کے عنوان سے ایک عبادت ہم کو بھی دی گئی، روزے ہی کے عنوان سے ہر امت کو ایک عبادت دی گئی، روزے ہی کے عنوان سے ایک عبادت ہم کو بھی دی گئی. اور رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشورے کا روزہ 10 محرم کا، اور ایام بیز کے روزے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے اور رکھنے کا حکم دیتے تھے. ایام بیز ہر مہینے کی 13, 14 اور 15 کی تاریخ، 13واں اور 14واں اور 15واں دن روزہ رکھنا، یہ ایام بیز ہے. جب رمضان کا روزہ فرض ہوا تو اختیار دیا گیا کہ اب جو چاہے وہ ایام بیز کے اور عاشورہ کے روزے رکھے، اور جو چاہے نہ رکھے. اور روزے کا مقصد بیان فرمایا گیا تاکہ زندگی میں تمہاری تقویٰ آئے. روزے کی جو جان ہے، جو اصل ہے، جو روح ہے، وہ ہے نفس پر کنٹرول. دل میں جو بات آئی اس کے پیچھے نہیں چل پڑنا. کھانے کو دل چاہا تو تھوڑی دیر رک جانا، پینے کو دل چاہا تھوڑی دیر رک جانا، بیوی سے ملنے کا تقاضا ہوا تھوڑی دیر رک جانا، کسی کو برا کہنے کا جی ہوا روزے کی نیت سے رک جانا کہ میں روزے سے ہوں، کیسے گالی دوں، کیسے غیبت کروں، کیسے چغلی کروں، دوسری اور برائیاں جتنی ہیں ساری. تھوڑے دن روزہ رکھ لینے سے تھوڑی سی عادت ہو جاتی ہے، پختگی آ جاتی ہے نفس کے خلاف، دل کے خلاف، اپنے جی کے خلاف جانے کی، وہ بیس بنتی ہے تقوی کی، وہاں سے تقوی کو بیس ملتی ہے. پھر ہر آدمی اپنی صلاحیت کے حساب سے اس کو ڈیولپ کرتا جاتا ہے. تو لعلکم تتقون، مقصد اس کا یہ. آگے فرمایا کہ یہ چیزیں، یہ جو روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، یہ چند دن کے لیے ہیں، اتنے زیادہ بھی نہیں ہیں کہ تمہارے لیے مشکل ہو جائے. سال بھر کے روزے فرض کیے ایسا نہیں ہے، یا ہر ایک مہینہ روزہ چھوڑو دوسرے مہینہ روزہ رکھو، 6 مہینے کے روزے فرض کیے ایسا بھی نہیں ہے، کیونکہ 12 مہینوں میں سے صرف ایک مہینے روزے فرض کیے گئے. اتنے تھوڑے بھی نہیں ہیں کہ یہ جو مقصد تقویٰ ہے اس کے حاصل ہونے میں مدد نہ ملے، اتنے ہیں کہ اگر روزہ پراپر طریقے سے جیسا شریعت کی رہبری ہے، تاکیدات ہیں اور احکام اور تفصیلات ہیں، ویسا کوئی روزہ رکھتا ہے تو بقرعید تک چل جاتا ہے کام، تھوڑے دنوں تک ہر آدمی محسوس کرتا ہے اس کی برکتیں، ہر آدمی محسوس کرتا ہے جس نے بھی ان چیزوں کو فالو کیا ہے، تو وہ اتنے کم بھی نہیں ہیں کہ مقصد حاصل نہ ہو، اتنے زیادہ بھی نہیں ہیں کہ آدمی کے لیے انتہائی مشکل ہو جائے. پھر اس میں بھی رخصتیں دی گئی ہیں کہ جو تندرست ہے اس کا روزہ، اس کو تو روزہ رکھنا ہی ہے، لیکن شروعات میں یہ تھا کہ بیمار ہے تو ٹھیک ہے، جب تک بیماری ہے روزہ مت رکھو، رمضان گزرنے کے بعد جو قضا ہو گئے اس کی قضا کر لو. مسافر ہے، سفر شرعی پہ کوئی گیا ہوا ہے، سفر شرعی، میں گھر سے نکل گیا لہذا سفر شروع ہو گیا، ایسا نہیں. شریعت نے جس کو سفر مانا وہ سفر پہ جو گیا ہوا ہے، جس کو بولتے ہیں 48 مائلز کے سے آگے جو جاتا ہے یا اتنے مائل جو جاتا ہے، وہ بھی سفر کی نیت سے، کوئی جا کے آئے 100 مائل لیکن سفر کی نیت کرے وہ مسافر نہیں ہوتا. کوئی جا کے آئے 300 مائل مشیگن جا کے آ گیا صبح سے لے کے شام تک روزے کے اندر ہی، لیکن سفر کی نیت سے نہیں گیا تو مسافر نہیں کہلاتا، کہیں بھی دنیا بھر میں کہیں بھی جائے وہ، لیکن نیت سفر ہونا ضروری ہوتا ہے سفر شرعی حاصل ہونے، اور مسافت سفر ڈسٹینس ہونا ضروری ہوتا ہے وہ 48 مائل سے. تو مسافر کے لیے بھی رخصت دے دی گئی کہ اگر کوئی سفر کی حالت میں ہے اور روزہ شروع ہوا، کوئی ہے سفر کی حالت میں اور روزہ شروع ہوا، روزے کا وقت ہوا، تو ایسی صورت میں نہ رکھنے کی گنجائش ہے. اس سے مسئلہ سمجھ گئے ہوں گے آپ حضرات، 8 بجے فلائٹ ہے، 7 بجے فلائٹ ہے، روزے کا وقت شروع ہو رہا 5 بجے مثال کے طور پہ، تو کوئی بندہ میں سفر پہ جانے والا ہوں لہذا میں مسافر ہونے والا ہوں لہذا آپ سفر میں کو روزے کی رخصت حاصل ہوں گی، ایسا نہیں ہے. جس وقت روزے کا وقت شروع ہو رہا ہے 5 بجے 4 بجے 4:30 بجے اس وقت میں بندہ حالت سفر میں ہونا ضروری ہے، یہ رخصت حاصل ہونے. ایک اور تیسری سہولت پہلے تھی اور اب نہیں ہے، وہ یہ تھی شروع میں کہ بھائی رمضان کے روزے فرض ہوئے تم پر، لیکن اگر کسی کو مشکل ہو رہی روزہ رکھنے تو ٹھیک ہے روزہ نہ رکھے، ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، جس کو ہم فطرانہ یا فدیہ بولتے ہیں، فدیہ دے دے. یہ تین قسم کی سہولتیں دی گئی تھی. حق تعالیٰ اس کے بعد تاکید فرماتے ہیں کہ بھائی دیکھو دل چاہ رہا تو تمہارے کو روزہ چھوڑنے کی اجازت تو ہے، چاہے تم مریض ہو مسافر ہو، یا دل نہیں چاہ رہا روزہ رکھنے کا تو اس کی اجازت تو ہے شروع کے حساب سے، لیکن پھر بھی روزے کا جو ثواب ہے نا اس حساب سے روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے. وان تصوموا خیر لکم. اس کے بعد رمضان کے مہینے کو کے خصوصیات کو اور نزول قرآن کے وقت کو بتایا جاتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن کو اتارا گیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. آسمان سے جتنی کتابیں اتری اور انبیاء کو جتنے صحیفے ملے، وہ کتابوں کے اتارنے میں اور روزوں میں ایک خاص مناسبت ہے، گہرا تعلق کنیکشن ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینے کا وعدہ کیا تو بولے 40 دن چلا کاٹو، 30 دن کا حکم ہوا اور اس میں روزہ بھی تھا. انہوں نے کہتے ہیں نا وہ مسواک کر لی تھی، تو بولے وہ بو تو ہم کو پسند تھی، تم اس کو ہی زاہل کر کے آگے جاؤ اور 10 دن رکھ کے آؤ. 30 دن کے بعد وہ گئے تو 30 دن کا روزہ ان سے رکھوایا گیا، پھر کسی مصلحت سے اس کو 10 دن بڑھا کے پورا چلا کروا دیا گیا. وواعدنا موسیٰ 30 لیلۃً واتممناها بعشر فتم میقات ربہ 40 لیلۃ، 40 راتوں کا چلہ ان سے کٹوایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بیابان میں انجیل کے دیے جانے سے پہلے ایک صحرا میں ان سے 40 دن کا روزہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت کے دیے جانے سے پہلے غار حرا کے اندر 6 مہینے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 6 مہینے تک ایسا معمول تھا، حبب الیہ الخلا، آپ کو تنہائی پسند، کسی سے ملنا جلنا نہیں، سوشل ایکٹیویٹی کوئی نہیں، پسند ہی نہیں آتا، دل اکتا جاتا، کوئی آئے تو راستہ بدل دینے کو جی چاہتا، کسی کو دیکھ کے ملنا دل نہیں چاہتا، تیاری ہو رہی اندر سے نبوت دیے جانے کی، دل تیار ہو رہا، حبب الیہ الخلا. اسی اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا توشہ گھر سے لے کے چلے جاتے تھے، اور اس توشے سے جتنے دن غار حرا میں گزار سکتے تھے گزار کے آتے تھے، تو وہ روزے والی ہی کیفیت ہوئی نا، وہ گزار کے پھر توشہ ختم ہونے پہ جب مزید توشے کی سخت ضرورت پیش آتی تب گھر آتے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ تیاریاں کروائی. شعیب ابی طالب میں جو حالت گزری بارہا آپ سنتے رہے، 2.5 سال تک ایک معنی میں سمجھ لیجئے کہ سخت ترین روزہ رکھوایا گیا، 2.5 سال تک مسلسل، اور اس روزے میں بیمار کی بچے کی کوئی رعایت نہیں تھی، سب سے روزہ رکھوا دیا گیا تھا. بہرحال اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یعنی روزہ رکھوا کر تورات دی گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی گئی، دوسرے اور انبیاء کو دوسری کتابیں دی گئی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتارا گیا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, اس میں قرآن اتارا گیا ہے. رمضان کی ایک اور خصوصیت یہ بھی ہے کہ ساری آسمانی کتابیں اسی مہینے میں اتاری گئیں, زبور, انجیل, تورات اور صحف ابراہیم و موسیٰ, باقی صحیفے بھی جتنے انبیاء علیہ السلام کو ملے سب کے سب رمضان میں اتارے گئے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے تفاسیر کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ رمضان میں حق تعالیٰ کی ذات کا فیضان عام ہوتا ہے, صفات کا نہیں, ذات کا. ویسے اللہ کی ذات و صفات کو الگ الگ نہیں مانا جاتا, لیکن ذات اور صفات کو فرق ہم کرتے ہیں, تو اس حساب سے رمضان میں جو چیزیں, جو فیضان, جو برکات ہوتی ہیں وہ ذات کا فیضان ہوتی ہیں. اس لیے آپ دیکھیں کلام نکل رہا ہے, کتاب نکل رہی ہے, اور تخلق جس کو یہ چیزیں دی جا رہی ہیں ان کو اللہ کی صفات کا کچھ نہ کچھ حصہ اختیار کرنے, خاموش بیٹھ کے آنا, نہیں کھا کے آنا, نہیں بات کر کے آنا, نہیں پی کے آنا, لوگوں سے نہیں قریب ہو کے آنا, یہ کون سے صفات ہیں؟ ملکوتی صفات ہیں, یہ تھوڑے اور اوپر کی صفات ہیں یہ. تو یہ ان صفات کا کسی کو عادی بنایا جاتا ہے, پھر ان چیزوں کا فیضان ان پہ کیا جاتا ہے. تو رمضان کے مہینے سے کتابوں کے اتارنے کو ایک گہری مناسبت ہے. پھر حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ساری کتابیں ہیں یہ بھی میری ہی طرف سے اتری ہیں, تورات, زبور, انجیل بھی, اور قرآن بھی میری طرف سے اتری, وہ بھی حق تھے, یہ بھی حق ہے, وہ بھی ہدایت کے لیے اتارے گئے تھے, یہ بھی ہدایت ہی کے لیے اتارے گئے, وہ بھی حق و باطل میں فرق کرنے والے تھے, یہ بھی فرق کرنے والی ہیں. فرق کیا ہے تورات, زبور, انجیل اور قرآن میں فرق کیا ہے؟ فرمایا بینات کا فرق ہے, بینات کا فرق ہے, کہ وہ بھی واضح, یہ بھی واضح, لیکن اس جیسی واضح وہ نہیں تھی, یہ بھی ہدایت, وہ بھی ہدایت, لیکن اس جیسی تفصیلات اس میں نہیں تھی, یہ بھی حق و باطل میں فرق کرنے والی, وہ بھی کرنے والی, لیکن فرقانیت کی جو تفصیلات اس میں مندرج ہیں وہ اس میں نہیں تھے. اور آج بھی جتنا بچا کچا حصہ ہے لے کے پڑھیں, سورہ فاتحہ کے شروع میں جب تفسیر کی کوشش کی گئی تھی تو تھوڑا موازنہ سنایا گیا تھا کہ پہلی کتابوں میں کیا ہے اور قرآن میں کیا ہے, اس وقت موازنہ کر کے کمپیئر کر کے دکھایا گیا تھا. ابھی بھی اگر کوئی چاہیں تو ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن میں جو احکام ملتے ہیں اور جس انداز سے ملتے ہیں, بعض احکام تو ان میں ہے ہی نہیں, اکثر احکام نہیں ہے, بعض نہیں, اکثر احکام نہیں ہے, اور جو ہیں وہ اس نوعیت سے ہیں کہ لگتا نہیں اللہ کی کتاب ہے, کیونکہ وہ تو تحریف ہو گئی ہے نا, تو کون سی چیز اللہ کی طرف سے باقی بچی ہے اور کون سی چیز ان لوگوں کے دست درازی کی نظر ہو گئی ہے کہنا مشکل ہے. اس کے بعد حق تعالیٰ نے وہ جو کہا تھا چند دن تم پر فرض کیے گئے, اس کی تعین اس اگلی آیت کے اندر کر دی گئی کہ چند دن سے مراد رمضان کا مہینہ ہے. لہذا جو رمضان کا مہینہ پائے روزہ رکھنے کی صلاحیت کے ساتھ, جو رمضان کا مہینہ پائے روزہ رکھنے کی صلاحیت کے ساتھ, وہ اس پر روزہ رکھنا فرض ہے. کوئی رمضان کا مہینہ پا رہا لیکن روزہ رکھنے کی صلاحیت نہیں ہے, بچے کے لحاظ سے, بے عقل کے لحاظ سے, یا شرعی عذر جن کو ہے ان کے لحاظ سے, عورتیں جن پہ نماز نہیں ہے وہ اس حالت میں رمضان پاتی ہیں, تو ان کے لحاظ سے, کسی کی عقل زائل ہو گئی, کوئی بے ہوش ہو گیا کسی وجہ سے, تو اس کے لحاظ سے وہ مخاطب نہیں ہے قرآن کا اس وقت میں, تو وہ روزہ رکھنے کی صلاحیت کے ساتھ قرآن کو نہیں پا رہا, اس لیے رمضان کو نہیں پا رہا, اس پہ روزے فرض نہیں ہوں گے. مان لیجئے بچہ 15 روزے کے بعد 16 روزے کے دن بالغ ہوتا ہے, تو باقی 15 کی قضا نہیں ہے, آگے سے روزے اس کو باقی رکھنے ہیں. عورت پاک ہوتی ہے تو جس دن سے پاک ہوئی اس دن سے روزے کنٹینیو کرنا ہے, جب تک ناپاک تھی نہیں رکھنا ہے. تو فمن شہد منکم الشہر, جو اس مہینے کو پائے یعنی روزہ رکھنے کی صلاحیت کے ساتھ, اس پہ روزہ ہے. پھر رمضان کے مہینے کو پانا تین طریقے سے ہے. کس کو بولیں گے کہ رمضان پایا ہے کسی نے؟ تین طریقے سے, یا تو وہ خود رمضان کا چاند خود دیکھے اپنی آنکھوں سے, نمبر ایک. دوسری شکل, کوئی سچی گواہی اس کو مل جائے جس پر اعتبار کیا جا سکے کہ اس نے, دیکھنے والے نے چاند دیکھا ہے. مطلع ابر آلو تھا, ایک آدمی کی بھی گواہی کافی ہو گئی. مطلع صاف تھا, سینکڑوں لوگوں نے گواہی دی, ہم بھی دیکھے, ٹھیک ہے مان لیں. مطلع صاف ہے, ایک آدمی آ کے خبر دے رہا کہ ہاں میں دیکھا. تو بھائی صاف اگر ہے مطلع تو پھر تمہیں اکیلے کیوں نظر آ رہا, سب کو کیوں نظر نہیں آ رہا؟ تو معتبر شہادت ہونا اور اعتبار کے واسطے جو شرائط ہے وہ پایا جانا, تو یہ شہادت کی بنیاد پہ رمضان کے پانے کا فیصلہ ہوگا. تیسرا فیصلہ, نہ تو کوئی چاند دیکھا ہے, نہ خود دیکھا, نہ کسی نے دیکھا ہے. اب تیسری صورت یہی بچی ہے کہ 30 شعبان کی 30 تاریخ مکمل کرو اور اس کے بعد پھر روزہ شروع کرو. یہ تین چیز. اس کے علاوہ اور کوئی قرآن و حدیث کے حساب سے کوئی اور حساب نہیں بنتا. جو حساب کتاب چل رہا وہ قرآن حدیث والا حساب کتاب نہیں ہے. جو کیلکولیشن چل رہا, جو کیلنڈر چل رہے ہیں, وہ قرآن و حدیث کا نہیں ہے, وہ جس کا بھی ہے. تو پھر
جو اس حساب سے روزے رکھوا رہے ان سے اجر لے لینا. سعودیہ والے اگر رکھوا رہے روزے تو پھر اس کا اجر سعودیہ والوں سے لے لینا, کوئی اور رکھوا رہا تو ان لوگوں سے لے لینا, اللہ تعالیٰ نہیں دیں گے اس کا اجر. اللہ تعالیٰ اجر دیں گے اللہ کا حکم پورا ہونے پہ. کسی اور کا حکم پورا کر کے آئے تو اللہ تعالیٰ بولیں گے پھر ان سے لے لو جن کے لیے جن کا حکم پورا کر کے آئے. اللہ تعالیٰ آسانی چاہتے ہیں, اس لیے نفس کی تربیت کے واسطے ایک سیٹ اپ قائم کیا روزے کا, اس کے دن کتنے ہونا وہ ڈیسائیڈ کیا, اس کا وقت کیا ہونا وہ ڈیسائیڈ کیا, کن کن چیزوں سے رکنا وہ ڈیسائیڈ کیا, کس کس کو سہولت دینا وہ ڈیسائیڈ کیا, جس کو سہولت دی اس کو بھی ثواب سے محروم نہیں کرنا, اس کے واسطے قضا کا سیٹ اپ کیا. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر, تنگی مقصود نہیں ہے. ہم کو تو تنگی دکھتی, اللہ تعالیٰ فرما رہے نہیں, تم ادھر سیٹ اپ پہ غور کرو, سسٹم پہ غور کرو, آسانی ہی نظر آئیں گے. میں جو چیز تم کو دینا چاہ رہا ہوں وہ جو چیز ہے اس کے لحاظ سے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. روزے کا جو اجر آیا حدیث شریف میں, روزے دار کا بدلہ خود حق تعالی ہے, ایک حدیث ایک روایت کے مطابق, وہ انا اجزا بھی, روزے دار کا کے لیے روزے کا بدلہ میری ذات ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر, مطلب ایسی بات, یعنی یہ اتنی گہری باتیں ہیں یا اتنی بڑی باتیں ہیں کہ جس کو اس کی صحیح معنی میں معرفت یا ادراک ہو جاتا وہ مارے خوشی کے مارے محبت کے بے ہوش ہو جاتے لوگ ان نعروں پہ ان باتوں پہ کہ ایک دن کا روزہ رکھنے پہ اللہ مل رہا. تو یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر, پھر فرماتے ہیں ولی تکمل العدہ, گنتی پوری کرنا ہے. اگر رمضان میں کسی وجہ سے نہیں رکھ سکے روزہ تو اگلے رمضان میں رکھ لے کے وہ ادا اور قضا دونوں سمجھ لے رہے, ویسا نہیں, باقی دنوں کے اندر روزے رکھنا جس میں روزے فرض نہیں ہیں. ولی تکبر اللہ علامہ حداکم, اور یہ جو احکام تفصیل سے اللہ نے بیان کیے اس پہ اللہ اکبر بولو, خوشی کا اظہار کرو. اللہ اکبر تکبیر, تکبیر جو بولتے ہیں یعنی خوشی کا اظہار, اس پہ خوشی کا اظہار کرو. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں روزے کا بیان آ گیا, فدیے کا بیان آ گیا, اب اس کے بعد میں یہ تکبیر کا مقصد, یعنی اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں نماز عید پڑھنے اور عید کی خوشی منانے اور عید کے لیے جاتے ہوئے تکبیر پڑھنے کا, ولی تکبیر اسے وہ استدلال کرتے ہیں. یہاں عیدین کی تکبیرات مراد ہیں. ولعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر کرو کہ اللہ نے کتنا پیارا سیٹ اپ کیا ہمارے واسطے. اس کے بعد پھر دعا کے مضمون کا, یعنی انواع بر, ابواب البر چل رہے ہیں, نیکی کے بیان, یہ نیکی ہے, رمضان کا روزہ نیکی ہو گئی, قرآن یہ نیکی ہو گئی, دعا تکبیر اور ثنا کے بعد دعا کی تلقین ہے. یہ سب جانتے ہیں کہ رمضان سے اور روزے سے دعا کو کتنا گہرا تعلق اور نسبت ہے. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے. ایک دعا کا مطلب ایک قبول ہوتی نہیں ہے, وہ ایک تو بھی ضرور قبول ہوتی ہے, ورنہ منوانے والے اللہ سے سینکڑوں منوا لیتے باتیں, اللہ سے مانگ کے لے لیتے. تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے مجھ سے مانگے تو ان کو مجھ سے دعا کریں تو میں ان کے انتہائی قریب ہوں, لہذا اور میں سنتا ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کو, لہذا ان کو میرا حکم ماننا چاہیے, مجھ پہ ایمان لانا چاہیے تاکہ وہ راہ راست پہ قائم رہیں. الدعاء مخ العبادہ, روزہ رکھ لیے, روزہ رکھ کے اکڑ میں آ گئے, روزہ برباد ہو جاتا, دعا کر لیے کہ توفیق آپ دیے, قبول بھی آپ کر لیجئے, روزہ قبول ہو جاتا. الدعاء مخ العبادہ, عبادت کی کا مغز ہے, روح ہے یا جان ہے, جتنا روزہ رکھ کے محنت کرے وہ ایک بول میں اللہ پاک کے پاس مقبولیت کے دروازے وہ ایک بول سے کھل جاتے, یعنی 15 گھنٹے کی جو محنت ہے وہ ایک بول پہ بعض دفعہ انحصار کرتی. تعالیٰ فرما رہے جب بھی کوئی دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. ہر آدمی اپنے وہ واقعات وہ دعائیں یاد کرتا جو قبول نہیں ہوئی اس موقع سے, یہ پڑھ کے یہ مانگا تھا وہ نہیں ملا, یہ مانگی تھی وہ نہیں ملا. قبولیت دعا کی شکل الگ ہے, دعا قبول ہونے کی الگ الگ شکلیں ہیں. ایک شکل جو چیز مانگے وہ مل گئی اور فوری مل گئی, میرے کو 3 مہینے میں ضرورت ہے جاب کی, اس مہینے ضرورت ہے, اس ہفتے جاب کی ضرورت ہے, اس ہفتے مل گئی, میرے کو گھر کی ضرورت ہے, شادی ہے 3 مہینے میں, 3 مہینے کے اندر گھر مل گیا. دوسری شکل جو چیز مانگی گئی وہی ملے مگر فوری نہیں, ذرا تاخیر سے, اولاد ہونا ہے, شادی کے دوسرے سال اولاد اللہ سے مانگے نہیں ملی, کبھی تیسرے سال ملی, کبھی چوتھے سال, کبھی 10 سال کے بعد, کبھی 15 سال کے بعد, کسی کو 20 سال کے بعد, فوری نہیں ملی, بعد میں ملی. تیسری شکل جو چیز مانگی گئی وہ نہیں دی گئی, کوئی دوسری چیز دے دی گئی. اللہ سے مانگے فلاں فیلڈ میں جاب دلا دیجیے, وہ فیلڈ میں نہیں ملی, دوسری فیلڈ میں ملی. نعمت ہی ملی نا, جاب چاہیے تھی اصلا, وہ فیلڈ مقصود نہیں تھی, شکل بدل گئی تو نعمت بدل کے ملی. چوتھی شکل, کوئی چیز ملی نہیں بلکہ جو مصیبتیں اتارنی لکھی ہوئی تھی ان میں سے کسی کو روک دیا گیا, چلو اس دعا کی برکت سے کچھ اور نہیں دیتے, اس نقصان سے تم کو بچا لیتے ہیں. یہ کتنا بڑا کرم ہے اللہ کی طرف سے, اس کا پتہ بھی نہیں چلتا اور ہم ناشکرہ پناہ دکھاتے رہتے اللہ تعالیٰ نے. ہم کو کوئی دعا قبول نہیں ہوئی, ارے قبولش نہیں ہو رہی, مانگ رہا ہوں, مانگتے جا رہا ہوں, کتنے دنوں سے دعا کر رہا ہوں, مل رہی نہیں. کیا چیز آنے والی تھی اور رک گئی, ہم کو پتا بھی نہیں چلتا, اور شاید وہی ہو رہا بہت سو کے ساتھ میں, اللہ پاک بچا لے رہے ہیں. اور یہ کتنا بڑا کرم ہے, اور اس صورت میں بندہ اگر ناشکری سے کام لے تو اللہ پاک ہنستے ہوں گے کہ اس کو, اس بے وقوف کو پتا بھی نہیں ہے کہ میں کس چیز سے اس کو بچا رہا ہوں. جو چیز مانگ رہا تھا اگر وہ دے دیتا اور مصیبت بھی اتار دیتا تو وہ نعمت بھی مل جاتی, لیکن وہ مصیبت اتری تو سب کا سب برباد ہو جاتا. اس سے بچا لیا, اس کو اس کا احساس نہیں, علم ہی نہیں ہے تو احساس کہاں سے ہوں گا, پھر شکر کہاں سے آئیں گا. چوتھی صورت یہ ہو گئی کہ وہ چیز جو مانگی گئی تھی وہ بالکل نہ ملے, نہ بدلی ہوئی شکل میں ملے, بلکہ اس کے بدلے کسی مصیبت سے بچا لیا جائے جس کا علم ہی نہیں ہوتا ہم لوگوں. بعض بعض دفعہ اللہ پاک بعد میں کھول دے, وہ جو فلائٹس کے قصے ہوتے ہیں نا, 240 لوگوں میں سے 239 چڑھ جاتے, ایک رہ جاتا, وہ پلین کریش ہوئے بعد میں پتا چلتا, او میں تو دعا کر رہا تھا کہ جلدی ایئرپورٹ پہنچ جاؤں, میں جلدی نہیں پہنچا, میں تو دعا کر رہا تھا مجھے پلین مل جائے, مجھے پلین نہیں ملا. بعد میں کبھی کبھی کسی کسی صورت میں سمجھ میں آتا کہ وہ جو دعا قبول ہوئی کس شکل میں ہوئی, پلین مل جاتا پھر وہ تو موت کی دعا بن جاتی تمہارے لیے, پلین نہیں ملا وہ تمہارے حق میں اصل تمہاری ایک نعمت اور ایک موقع مل گیا اللہ کو دوبارہ سے اللہ کی عبادت اور شکر کرنے کا. پانچویں صورت ایک یہ بھی ہے کہ نہ تو جو چیز مانگی ہے وہ جلدی ملے, نہ دیر سے ملے, نہ بدلی ہوئی نعمت کے ساتھ ملے, نہ اس کے بدلے میں کوئی مصیبت اس سے دور کی جائے, بلکہ اس دعا کا ثواب اور انعام آخرت میں اٹھا کے رکھا جائے کہ اس کو دنیا میں کچھ نہیں دیں گے, جب یہ آئے گا تو اس کو جو تم مانگے تھے تمہاں کو نہیں دیا گیا تھا, یہ لو اس کا ثواب. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جن دعاؤں کے قبول نہیں, نامقبول دعاؤں کا ثواب دیکھے گا تو دعا کرے گا کاش دنیا میں ایک بھی دعا قبول نہیں ہوتی. اب تو یہ دعا کرتے ہیں نا کہ ایک بھی رد نہیں ہونا, اس وقت یہ دعا کرے گا بندہ, حسرت کرے گا کاش ایک بھی قبول نہیں ہوتی. تو یہ شکلیں ہیں, اور نہیں اگر قبول ہوتی ہیں تو کچھ عوارضات بھی ہوتے ہیں, کچھ موانع بھی ہوتے ہیں, رکاوٹیں ہوتی ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ اللہ سے یا رب یا رب یا رب دعا کرتا رہتا ہے, سفر کی حالت میں بھی ہوتا ہے, اور بہت تضرع الحا اور اللہ سے گریے کے ساتھ میں مانگتا ہے, لیکن دیکھے تو کھانا حرام, پینا حرام, کپڑا حرام, کمائی حرام, ساری چیزیں حرام ہیں. فانا یستجاب لہ, ابھی دعا کیسے قبول ہوں گی, حرام دعا کے راستے میں رکاوٹ بن کے کھڑا ہوا ہے, وہ جانے نہیں دیتا دعا کو آسمان کی طرف, اللہ کی طرف. وہ حرام کو ہٹاؤ پھر دعا چلے جاتی. کھانا پینا حرام, کمائی حرام, لباس حرام, اس صورت میں یا رب بولو گے تو یا رب, رب نہیں سنیں گے, یہ مطلب. کبھی کیا ہوتا, حرام نہیں ہے سب حلال ہے, مانگ رہے لیکن غفلت سے مانگ رہے, دعا کر رہے نہیں, دعا مانگ رہے نہیں, بلکہ دعا پڑھ رہے, جو امت کا مسئلہ ہے. مصیبت آئے وقت میں دل کی جس طلب کے ساتھ اللہ کو پوچھا جاتا کہ یہ چیز دے دیجئے, بول کے نہیں ملنے پہ بے قراری اور اضطرار کی جو کیفیت طاری ہوتی وہ ہوتا مانگنا, وہ ہوتا دعا. بنادر عبد المنڈار, یہ پڑھنا ہے نمازوں کے بعد اور دوسرے موقعوں سے ہم پڑھتے رہتے, تھوڑا سا توجہ, تھوڑا سا معنی کیا معنی ذہن میں لا کے, تھوڑا سا طلب اور فقیروں کی صورت بنا کے اللہ سے مانگنا چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے, خود حدیث کے جملوں میں یہ جملے موجود ہیں, ادعو کا دعا الخائفی, دعا البائسی, دعا الفقیری, دعا المضطری, دعا الضریری, دعا من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسمه ورغب لك انفه. یعنی ان سب کا مطلب یہ ہے, کوئی اندھا جیسے مانگتا ہے ویسا میں آپ سے مانگتا ہوں, کوئی بے قرار جیسا مانگتا ہے سانپ کا ڈسا ہوا ویسا میں آپ سے مانگتا ہوں, کوئی ہوم لیس جیسا آپ سے دعا کرتا ہے ویسی دعا میں آپ سے کرتا ہوں, کوئی اپنی ناک کو زمین پہ رگڑ کے آپ سے جیسے آپ کو منانے کی کوشش کرتا ہے, میں اس کی طرح آپ کو منانے کی کوشش کرتا ہوں. یہ جو عربی عبارتیں پڑھی گئی ہیں, حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر دعائیں سکھائی ہیں کہ اللہ سے ایسا مانگا جاتا ہے. تو غفلت والے دل کے ساتھ دعا اللہ پاک قبول نہیں کرتے, چاہے کھانا پینا کمائی سب کچھ حلال ہو اور چاہے کچھ اور ہو. وہ اس کا مطلب کسی بھی شکل میں دعا قبول نہیں ہوتی, وہ نہ نعمت ملنے کی شکل میں, نہ بدلنے کی شکل میں, نہ مصیبت سے بچنے کی شکل میں, نہ آخرت میں ذخیرہ ہونے کی شکل میں, کسی بھی صورت میں قبول نہیں ہوتی. وہ لا یقبل کا لفظ آتا حدیث میں, ان قلب لاہن, جو دل اللہ کی طرف ہی نہیں ہے اور اللہ سے مانگ رہے. کتنی بڑی بے ادبی اللہ کی. کسی دنیا کے حاکم کا تصور کریے, کسی بھی وزیر کا, منسٹر کا, اس کے پاس جا کے ادھر ادھر دیکھ لیتے بیٹھنے کی ہمت نہیں کرتا کوئی. اللہ کو ہماری آنکھیں نہیں چاہیے, دل کی توجہ چاہیے, نظر کی توجہ نہیں چاہیے ان کو. ینظر الی اعمالکم وقلوبکم, صورت نہیں دیکھتے انہوں, یہ سر کی آنکھیں کہاں ہیں وہ نہیں دیکھتے, یہ آسمان کی طرف ہے, یہ ہتھیلیوں کی طرف ہے, یہ نہیں دیکھتے. یہ بھی حالانکہ ظاہری ادب ہے, اس سے زیادہ وہ دیکھتے ہیں قلوب کو اور عمل کو. دل کی توجہ کدھر ہے؟ اگر دل ان کی طرف متوجہ ہے تو بن مانگے بھی دے دیتے, دل متوجہ نہیں ہے تو پھر مانگتا بھی رہے کچھ نہیں ہاتھ آتا. تو بعض دفعہ دعائیں قبول نہیں ہونے کی وجہ خود ہماری اپنی کمی کوتاہی ہوتی ہے, جس میں سے ایک حرام کا ارتکاب ہے اور دوسرا غفلت کے ساتھ میں دعاؤں کا پڑھنا ہے یا مانگنا ہے. یہاں تک پڑھ لیتے ہیں, اب اس کے بعد آیتیں پڑھ کے اس کا ترجمہ کریں گے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے. کما کتب علی الذین من قبلکم, جیسے فرض کیے گئے تھے تم سے پہلے لوگوں پر, ساری امتوں پر فرض. لعلکم تتقون, مقصد یہ ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ. متقی بن جانا اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا مزاج بن جانا, اللہ ناراض نہ ہو جائے, یہ ہے تقوی. ایام معدودات, چند دن, بہت زیادہ بھی نہیں بہت کم بھی نہیں. فمن کان منکم مریضاً, اس میں بھی یہ رخصت ہے کہ تم میں سے جو بیمار ہو, او علی سفر, یا سفر پر ہو, فعدت من ایام اخر, تو دوسرے دنوں میں گنتی کو پورا کرنا ہے. وہ جتنے بھی چھوٹے, ایک چھوٹا تو ایک, دو چھوٹے تو دو, دس چھوٹے تو دس, تیس چھوٹے تو تیس. وعلی الذین یطیقونہ, اور جو لوگ روزے کی طاقت رکھتے ہیں ان کے ذمے ہیں, فدیۃ طعام مسکین, فدیہ دینا یعنی ایک مسکین کو کھانا کھلانا. جو طاقت رکھتے ہیں ان کے ذمے, یعنی پہلے یہ حکم تھا اب نہیں ہے. فمن تطوع خیرن, جو کوئی نفل کام نیکی کرے گا, فہو خیر لہو, وہ اس کے لیے بہتر ہوگا. شوق اور رغبت سے کوئی کرے گا, یعنی اس کا مطلب یہ ہوا طعام مسکین, ایک روزے کا فدیہ ہماری طرف سے جو قانوناً متعین کیا گیا وہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے, لیکن کوئی دس کو کھلا دے اپنی استطاعت کے حساب سے, کوئی بیس کو کھلا دے, ایک روزہ وہ اپنے روزے کا ثواب خود بڑھا رہا ہے نا ایک معنی میں, ایک کھلانے والا ایک کا ثواب, دس کو کھلانے والا دس کا ثواب. فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ, وہ اس کے حق میں بہتر ہے. وان تصوموا خیر لکم, اور تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم تعلمون, اگر تم کو روزے کے ثواب اور روزے کے اجر کا علم ہو. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا. ہدل للناس, جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے, اور وبینات, واضح الدلالہ ہے, نہایت واضح ہے. من الہدا والفرقان, ان صحیفوں ان کتابوں میں جو ہدایت اور فرقان, حق و باطل میں فرق کرنے والی ہیں. فمن شہد منکم الشہر, لہذا جو تم میں سے مہینے کو پائے, مہینے سے بالاتفاق مراد رمضان کا مہینہ ہے, فلیصوم, تو وہ اس میں روزہ رکھے. پہلے آیا تھا ایام معدودہ, چند دن روزے رکھنا ہے. اب فمن شہد منکم الشہر, وہ چند دن کون سے ہیں؟ وہ یہ ہیں, پہلے وعلی الذین یطیقون آیت آئی تھی کہ روزے تم پر تمہارے لیے طے کیے گئے ہیں لیکن دل نہیں چاہ رہا تو فدیہ دے دینے کی اجازت ہے, اجازت جو دی گئی تھی. فل یسم, امر کا حکم آیا, اب رکھنا ضروری ہو گیا, وہ اجازت منسوخ کینسل ہو گئی, یہ مطلب ہے اس کا. تو وہ منسوخ ہو گیا اور اس کو کینسل کیا اسی آیت نے, اس ٹکڑے نے, فل یسم والے نے. وہاں پہ تین سہولتیں تھیں, ایک مریض کی سہولت, ایک بیمار کی سہولت, ایک دل نہیں چاہنے والے کی. تو روزہ فرض کرے تو تینوں کینسل ہو گئے, ویسا نہیں ہوا, ان تین میں سے ایک کینسل ہوا, باقی دو ابھی باقی ہیں, اس کو بیان کیا. ومن کان مریضا او علی سفر, لیکن ابھی بھی جو بھی مریض ہوگا یا جو سفر پہ ہوگا, فعدۃ من ایام اخر, وہ ان دنوں روزہ نہیں رکھ کے دوسرے دنوں میں گنتی کو پورا کر سکتا ہے. یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتے ہیں، ولا یرید بکم العسر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ تنگی نہیں چاہتے، ولتکمل العدۃ، اور یہ سارا سیٹ اپ اس لیے ہے تاکہ تم گنتی کو مکمل کرو، ولتکبر، اور تاکہ گنتی مکمل ہو جانے سے اجر میں کمی نہیں رہے، تم نے روزے رکھے ادا 30، میں نے بھی روزے رکھے 30، یہ اور بات ہے میری مجبوری تھی تو میں قضا کیا، تمہیں مجبوری نہیں تھی تم ادا کرے، تکمل العدۃ، ولتکبر اللہ علی ما ہداکم، اور اللہ نے جو ہدایت کا نظام تمہیں دیا اس پر تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، ولعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو، وإذا سألك عبادی عنی، اور جب تم سے پوچھے میرے بارے میں میرے بندے، فإنی قریب، تو بتا دینا انہیں کہ میں بڑا قریب ہوں، میں بہت قریب ہوں، اجیب دعوۃ الداعی، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، اذا دعانی، جب وہ مجھے پکارتا ہے، فلیستجیبوا لی، انہیں بھی چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں، ولیؤمنوا بی، اور انہیں چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان لائیں، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ راہ راست پر قائم اور جم جائیں۔ اس آیت میں تھوڑا سا غور کریے، 14-15 لفظ ہیں، اللہ تعالیٰ نے میری 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 7 دفعہ دہرایا، یہ جو دعا والا مضمون ہے، عبادی، میرے بندے، فإن عنی، میرے بارے میں، فإنی، تو بے شک میں، اجیب، میں سنتا ہوں، اذا دعانی، جب بندہ میرے کو پکارتا ہے، فلیستجیبوا لی، میرا حکم مانے، ولیؤمنوا بی، مجھ پر ایمان لائیں۔ ایسے موقعوں سے اللہ پاک جس انداز سے مضامین کو بیان کرتے ہیں وہ خود معجزانہ شان کا ہوتا ہے، یعنی اس میں خود ایک اعجازی شان ہوتی ہے، بندے اگر اس مضمون کو خود سے بیان کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ نہیں بتاتے تو شاید ہی کوئی ایسا بیان کر کے بتاتا، ممکن ہی نہیں ہے، قرآن معجز اس وجہ بے وجہ تو نہیں۔ لعلہم یرشدون، تاکہ یہ رشد کو پالیں، ہدایت کو پالیں، ہدایت کیا ہے، یہ جو چیزیں آئیں یہ سارے ہدایت ہی ہیں، یستجیبوا لی، اللہ کا حکم ماننا، جو روزے کا آیا، جو تلاوت کا آیا، اور رخصتوں کا آیا، عزیمتوں کا آیا، لتکبر اللہ، فدیے کا آیا، تکبیر کا آیا، یہ سارے حکموں کا ماننا، ولیؤمنوا بی، اور ماننا بھی ایمان کے ساتھ، لوگ مان رہے ہیں، لوگ روزہ رکھ رہے ہیں لیکن ایمان کے بغیر نہیں، لعلہم یرشدون، وہ رشد والے نہیں ہیں، وہ ہدایت والے نہیں ہیں، وہ بہت سارے لوگ روزوں کے فائدے کو دیکھ کے مسلمانوں کی طرح روزہ رکھ رہے، آج کل ہو رہا ہے صحت کے لیے، ڈائٹنگ کے لیے، اپنا جسم اور اپنی جان بنانے کے لیے، سلامتی کے واسطے، یہ سلامتی بدن کے واسطے ہو رہا ہے سب، ولیؤمنوا بھی، اجر نہیں ملے گا کچھ بھی، ٹھیک ہے تمہیں صحت مل جائے گی، جو مشقت کی اس کا اجر دنیا میں مل، اس کا عوض دنیا میں مل رہا، آخرت میں اجر کیسے ملے گا، اس کے لیے تو یؤمنوا بھی، ایمان شرط ہے۔ تو استجابت اعمال کو، جو حکم دیا گیا اس کو پورا کرنا، یؤمنوا بھی، ایمان، اللہ پر ایمان اور اجر کی امید دونوں ہونا، اور تیسرے عباد، دعا، سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوۃ الداعی اذا دعان، دعا کرنا، لعلہم یرشدون، جو تینوں کو کر رہا وہ ہدایت پہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں منقول ہیں وہ دعائیں معجزانہ شان کی ہیں، جو جو دعائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں نا، مناجات مقبول کے اندر آپ دیکھ لیں، حزب العظم کے اندر آپ دیکھ لیں، دوسری اور کتاب جو دعائیں کی بڑے بڑے حضرات کی، اکابر علماء کی لکھی ہوئی، جمع کی ہوئی کتابیں، ترتیب دی ہوئی کتابیں ہیں، ان کو آپ غور کر لیں، ایسی ایسی چیزیں مانگنا سکھایا گیا جن کے بارے میں ہم کبھی سوچتے تک نہیں، ایسی ایسی چیزوں سے پناہ مانگنے کی مانگنا سکھایا گیا جن کے شر کا ہم کو اندازہ تک نہیں ہوتا، اور جو چیز کبھی ہمارے دل میں آتی ہے کہ یہ چیز اللہ سے مانگنا چاہیے لیکن مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا کہ کن لفظوں میں مانگے، وہ بات جذبات دل میں منڈلا رہے ہیں کہ یہ اللہ سے مانگنا ہے لیکن زبان پہ الفاظ نہیں آ رہے کہ کن لفظوں سے یہ دعا مانگی جائے، بے ادبی بھی نہیں ہونا ہے اللہ کی، اور بے ڈھنگا پن بھی نہیں ہونا ہے، طریقے سے ایک بات مانگنا ہے، جو مقصد چاہیے وہ بھی ملنا ہے، تو ان سب چیزوں کو میچ ہونے والے کیا الفاظ ہو سکتے، وہ الفاظ نہیں ملتے۔ حدیث کے وہ جملے پڑھ کے دیکھیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اعجاز شان پہ ایمان آ جاتا ہے کہ سبحان اللہ، کیسا مانگ کے دکھایا کہ یہ بات ہم یہی مانگنا چاہ رہے تھے، اس کو ایسا مانگا جاتا ہے۔ اسی لیے جو کتابیں ہیں دعاؤں کی، ان کے پڑھنے کا اور ان کے مانگنے کا معمول ہونا چاہیے، تھوڑی تھوڑی دعائیں یاد کرنا چاہیے۔ یہ مضمون، دعا والا جو مضمون ہے، یہ بہت خاص مضمون ہے، حق تعالیٰ نے روزوں سے بھی اس کو بیان کیا ہے، روزوں سے بھی دوسرے اور وقتوں سے بھی اس کو جوڑا ہوا ہے. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ تکبر سے کام لیتے ہیں میری عبادت کے معاملے میں. یہاں پر عبادت کی تفسیر میں دعا لکھا ہوا ہے پارے 24 کے اندر. جو لوگ تکبر سے کام لیتے ہیں میری عبادت یعنی دعا کے معاملے میں، سیدخلون جہنم داخرین، وہ ذلیل ہو کے جہنم میں جائیں گے. تو دعا کا معاملہ ایمان والے کے واسطے بہت خاص اہمیت رکھتا ہے. ہر موقع سے دعا سکھائی گئی ہے، ہر موقع سے دعا سکھائی گئی. ایک تو وہ دعائیں ہیں، کھانے کی دعا، پانی کی دعا، پہلے کی دعا، بعد کی دعا، واش روم کی دعا، وضو کی دعا، نماز سے پہلے کی نیت وہ اس کی دعا، روزہ رکھ رہے ہیں تو اس کی دعا وغیرہ وغیرہ. ہر موقع کی جو دعا ہے، حج کی، زکوٰۃ دیتے وقت زکوٰۃ کی نیت، زکوٰۃ کی دعا گویا کہ دعا ہوئی، قربانی، عقیقہ، نکاح، میاں بیوی کا آپس میں ملنا، مصیبت کا آنا، نعمتوں کا ملنا، حالات کا آنا، بارش کا ہونا، چاند کا نظر آنا، ان سارے موقعوں سے دعائیں ہیں. چاند دیکھے تو یہ دعا پڑھو، بارش ہو تو یہ دعا پڑھو، کم بارش ہو، بارش کی ضرورت ہو تو یہ دعا پڑھو، بارش زیادہ برس جائے تو یہ دعا پڑھو، بجلیاں کڑکیں تو یہ دعا پڑھو، حالات تمہارے موافق ہوں تو یہ دعا پڑھو، حالات مخالف ہیں، ناگوار ہیں تو یہ دعا پڑھو. ہر موقع کی دعا ہم کو سکھائی گئی. اس کے علاوہ پھر الگ مطلب ایک تو سلیبس ہم کو دیا گیا، ایک سلیبس دیا گیا کہ فلاں فلاں موقع سے یہ دعا پڑھنا ہے، اور اس کے علاوہ پھر بہت ساری دعائیں متفرق موقعوں سے انسان کو جس کی ضرورت ہو سکتی یا ہوتی ہے ان کو بیان کر دیا گیا. اس کو علماء نے جمع کیا ہے مناجات مقبول میں، حزب اعظم میں، دوسری اور کتابوں کے اندر. تو اور ان کو پھر 7 حصوں میں بانٹ دیا ہے کہ کوئی ان کو 7 دن میں مکمل کرنا چاہے تو کر سکے. تو ہم کو معمول، ہمارا معمول ہونا چاہیے، ہمارے ہر فرد کا معمول ہونا چاہیے کہ ہم اس کو پڑھیں اور تھوڑا سا سمجھ کے پڑھیں. سمجھ کے پڑھنے میں اللہ سے تعلق بنتا ہے، اللہ سے تعلق بنتا ہے. ہر آدمی محسوس کرے گا اس بات کو جب وہ اللہ سے مانگے گا اس چیز کو جو اللہ کے رسول کے ذریعے اللہ نے مانگنا سکھایا. دعائیں اللہ کے رسول نے ہم کو بتائی، خود سے تو نہیں بتائی، وہاں جو بھی آیا وہ ادھر سے ہی آیا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھ سے مانگنا ہے تو یہ فارم فل کر کے دو، فلاں چیز چاہیے تو اس فارم میں درخواست پٹیشن آنا تمہاری. وہ ہم کو سکھایا گیا، ادھر سے ہی آیا ہے، وہ ان کنیکشن کے لیے آیا ہے، تعلق کے لیے آیا ہے. تو بنتا ہے، اور اللہ سے تعلق بن جائے تو بندوں کو پھر کسی اور چیز کی حاجت ہی نہیں رہ جاتی. دعائیں قبول نہیں ہو تو بھی بندہ یہ سوچتا ہے یہ کیا کم ہے کہ مجھے اللہ کا نام لینے کی توفیق ہو رہی ہے اس موقع سے، یہ سوچ لیتا ہے. دعا قبول کوئی بات نہیں، دعا قبول نہیں ہوئی تو میں دعا کرتا رہوں گا، دعا پوری نہیں ہو رہی، جو چیز مانگ رہا ہوں نہیں مل رہی تو میں بار بار وہی دعا پھر اللہ سے مانگے جا رہا ہوں. تو اس بہانے میں اللہ سے جڑا ہوا ہوں یہ کیا کم ہے، وہ چیز نہیں ملی تو اللہ تو ملے ہوئے ہیں نا، یہ سوچتا ہے بندہ، اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو اس لیے اہتمام ہونا چاہیے. بچوں کو بھی تھوڑی تھوڑی اس بات کی عادت اگر ہم ڈال سکیں تو ڈالنا چاہیے، بڑا فائدہ ہوتا ہے اگر ان کو اس کی عادت ہو جائے. ایک مسئلہ ہے نمازوں کے بعد کی دعا کا، نمازوں کے بعد، فرض نمازوں کے بعد جو دعا کرتے ہیں اس کا. فرض نمازوں کے بعد دعا کرنا فرض نہیں ہے، فرض نمازوں کے بعد دعا کرنا واجب بھی نہیں ہے، فرض نمازوں کے بعد دعا کرنا سنت بھی نہیں ہے، لیکن فرض نمازوں کے بعد دعا کرنا چاہیے. پھر بھی ایک سوال، فرض نماز کے بعد کی دعا کا حکم کیا ہے؟ بولیں گے کہ مستحب ہے. کوئی نہیں کرا تو کیا ہوگا؟ کیا نماز میں خلل آئے گا؟ بولیں گے نہیں آئے گا، بالکل اس کی نماز پوری ہو گئی، یہ تو جواب ہو گیا. کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے. وہ جو سب مل کے کرتے اس کا تو ثبوت نہیں ملتا، لہٰذا وہ بدعت ہو گئی، اور اس بدعت میں ہم تمہارا ساتھ نہیں دے سکتے، لہٰذا اس کی مخالفت ضروری ہے. جب تم دعا کرو گے ہم دعا نہیں کریں گے. امام صاحب جب دعا کر رہے تو بہت سارے مصلی نہیں کر رہے، یہ سمجھ کے نہیں کر رہے کہ بھئی یہ بدعت ہے. کیوں؟ اس کا ثبوت نہیں ملتا. بالکل ملتا ثبوت. 30 سے اوپر روایتیں ہیں نماز کے بعد کی دعاؤں کی، ایک روایت بھی کافی ہوتی ہے ثبوت کے واسطے. 30 کا عدد بہت زیادہ ہے، تو میرے خیال میں کافی ہونا چاہیے ہمارے واسطے. نمبر ایک. نمبر دو یہ ہے، امام کے ساتھ امام دعا کرے، مقتدی آمین کہیں، یہ ایک اجتماعی شکل ہے. اس میں سہولت ہے کہ سب کو سب دعائیں، وہ بھی معصور اور منقول دعائیں جو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچی ہے. سب کو اتنی یاد نہیں ہوتی، بعض دفعہ مقتدیوں کو زیادہ یاد ہوتی، بعض دفعہ امام کو زیادہ یاد ہوتی، اور عام طور سے امام کو زیادہ یاد ہوتی. تو پھر وہ متفرق موقعوں سے پڑھتا رہتا ہے، وہ الگ الگ دعائیں پڑھتا رہتا ہے، تو لوگوں کو سن سن کے وہ دعائیں یاد ہوتی ہیں. اس لیے امام جیسے اس نے نماز میں تلاوت کی تو اس کی تلاوت سب کی طرف سے کافی ہو گئی، تو اس کی دعا پہ سب آمین بولیں گے تو وہ بھی سب کی طرف سے انشاءاللہ کافی ہو جائیں گے. اس کو بدعت کب کہا جائے گا؟ جب اس کو کوئی یہ بولے یہ سنت ہے. اس کے اوپر بدعت کا ٹھپا لگاتے ہیں لوگ، نہیں یہ ٹھپا نہیں لگا سکتے. کس کس چیز پہ لگائیں گے ٹھپا؟ اپنے وجود پہ لگانا پڑے گا ٹھپا. پھر بدعت یہ چیز نہیں ہے. یہ چیز بدعت کب بنے گی؟ یہ جب بنے گی جب یا مولانا صاحب بیٹھ کے یہ بولے یہ دعا کرو نہیں تو تمہاری نماز نہیں ہوتی، بولے تو بدعت ہوتی. وہ تو نہیں بول رہے. اس لیے جب کوئی کسی کو ضرورت ہے فوری اٹھ کے چلا گیا تو بھی ہمارے دل میں اس کی طرف سے کوئی بات نہیں آنا چاہیے، کیونکہ اس میں توسو ہے، ضروری نہیں ہے نا، ضرورت کے موقع سے اس کو چھوڑ سکتے. لیکن اگر کوئی اس کا اہتمام ہی نہیں کر رہا، بالکل ہمیشہ اس کو لائٹ اور ایزی لے رہا کہ بھائی نہیں یہ ثابت نہیں ہے، یہ ثابت نہیں، یہ ثابت نہیں، وہ ایزی لینا بھی بہت بری بات ہے. اصل میں دعا کی اہمیت نہیں ہونے کی نشانی. آپ دیکھ لیں، ایک چیز مشاہدہ کر لیں، اب وہ کریں کیا بولتے ہیں اس کو، دیکھ کے آپ غور کریں اور معاشرے میں آپ دیکھیں، آپ محسوس کریں گے جو ساتھی فرض نمازوں کے بعد دعا نہیں کرتے نا، ان کو دعا کی کم توفیق ہوتی. آپ دیکھ لیں، دوسرے اور موقعوں سے وہ اتنی دعا نہیں کرتے. جو فرض کے بعد بھی دعا کرتے ہیں ان کو دیکھیں گے کہ دوسرے موقعوں سے بھی خوب جی لگا کے دعائیں کرتے. ایک دفعہ محروم ہوئے تو دوسری دفعہ بھی ہو جاتے، ویسا رہتا قصہ. تو فرض نمازوں کے بعد کی دعا مستحب ہے اور اجتماعی دعا مستحب ہے، اور مستحب ہونا ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. اگر کوئی چھوڑ کے اتفاقیہ جاتا ہے تو اس کے بارے میں کوئی برا خیال نہیں آنا کہ دعا کر کے چھوڑ کے چلے جا رہا، نہیں، نماز تو ہو گئی اس کی. لیکن ہمیشہ اس کے چھوڑتے ہی جانا، کبھی بھی دعا نہیں کرنا اور اس کو خلاف دین سمجھنا، یہ انتہائی نادانی کی بات ہے. ایک حدیث یاد رکھ لیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعائیں قبول ہوتی ہیں دبر کل صلات المکتوبہ، دبر الصلوات المکتوبہ، فرض نمازوں کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں فرض نمازوں کے بعد. مختلف اوقات میں دعاؤں کے قبول ہونے کا ذکر آیا کہ فلاں وقت میں قبول ہوتی ہے، فلاں وقت میں قبول ہوتی ہے، جمعہ کے دن ایک ساتھ ہے اس میں قبول ہوتی وغیرہ وغیرہ. اس میں یہ بھی ہے فرض نماز کے بعد. تو فرض نماز کے بعد کیا گھر جا کے کرتے پھر دعا یا نہیں کرے؟ تو یہیں کرنا پڑے گا. تو وہ چیز سمجھنے کی ہے، اس کو ایک الگ ہی رنگ دے دیا جاتا ہے نادانی میں. اسی لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں، والد صاحب فرماتے ہیں کہ عربوں سے یہ چیز آئی، ان کے پاس دعا کا رواج نہیں ہے. اب آپ دیکھ لیں عرب کتنی دعا مانگتے ہیں، من حیث المعاشرہ دیکھ لیں آپ کتنی دعا مانگتے ہیں، وہ لوگ نہیں نظر آئے گا آپ کو. دوسرے اور لوگ ہیں جو ان کی دیکھا دیکھی عجمے میں اسے ویسا کر رہے ہیں، ان کے پاس بھی دیکھ لیں دعاؤں کا اہتمام نہیں ہے. وہ خود کا نقصان پہنچا رہے ہیں اور دین کے نام سے پہنچا رہے ہیں. اس لیے بولتے ہیں کہ عربوں سے آج کل دین نہیں سیکھا جائے گا، کیونکہ وہاں پر دین پھر دینداروں سے نہیں آیا، سو ہے وہاں کسی اور سے انہوں نے دین سیکھا ہے. لعلہم یرشدون، اللہ کے حکموں کی تعمیل، اللہ پر ایمان و اجر کی امید کے ساتھ میں اور دعا کے ساتھ میں ہوگی تو یہ راستہ ہدایت کا اور رشد کا راستہ ہے. صدق اللہ العظیم.